السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون.
صلات کی خشوع کا انحصار لغو سے اعراض پر مبنی ہے. جتنا انسان لغو سے بچتا ہے اتنی ہی نمازوں کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے، اور جتنا انسان لغو، بیکار، فضول چیزوں میں پڑتا ہے اور گناہوں میں پڑتا ہے اتنی ہی نماز بوجھل بھی لگتی ہے اور پھر اس کی کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے. تو آج ہم پڑھیں گے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں، سب کا مالک وہی ہے، مالک مطلق، ایبسولوٹ اونر، ساری اونرشپ اسی کی ہے. پہلی دو صفات میں الحی اور القیوم، اور پھر عدم نیند اور اونگ، اور اس کے بعد یہ جملہ پوری طرح واضح کر رہا ہے کہ جو ذات ہمیشہ زندہ ہے، کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، دراصل وہی اس پوری کائنات کی تنہا مالک ہے، صرف وہی مالک ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو زندہ نہ ہو کیا وہ مالک ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو چاہے وہ بلینئر ہو، کیا ہوتا ہے؟ اس کا مال اب اس کا نہیں رہتا، اس کے نام نہیں رہتا، آگے تقسیم ہو جاتا ہے، کوئی اور لے لیتا ہے. القیوم، جو کسی چیز کو سنبھال نہ سکتا ہو، خود کھڑا نہ ہو سکتا ہو، کسی چیز کو کھڑا نہ کر سکتا ہو، یعنی عقلی طور پر فزیکلی وہ ڈسیبلڈ ہو، تو کیا وہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے بچے معذور ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں، تو کیا وہ اپنی ساری پراپرٹی ان کے نام لگا دیتے؟ نہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں دیتے، کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں، تو مجنون ہے. اسی طرح جب انسان سو جاتا ہے یا اونگ آ جاتی ہے اس کو، تو اس کی ملکیت میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہوتا ہے وہ بھی ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. یعنی جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اکثر اسے چوریاں وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، یا لوگ جیب کاٹ لیتے ہیں یا کچھ اور، یعنی کہ اس کے کنٹرول میں رہتا ہی کچھ نہیں نا. اپنا آپ نہیں وہ کنٹرول کر سکتا تو کسی اور چیز کو کیا کرے گا؟ لہٰذا یہ ساری صفات یہ ثابت کرتی ہیں کہ ملکیت کا مالک اور حقدار بھی وہی ہے. اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے تابع ہے، ستارے، سیارے، جانور، درخت، بحر اور بر، فرشتے، جن اور انس، سب کے سب اسی کے کنٹرول میں. اگر اس نے آزادی دی ہوئی محدود سی تو وہ پوری طرح اس کو دیکھ رہا ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اس کے فرما بردار، یعنی اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کے مطیع ہیں، اس کے اذن، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے. وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی، ہر چیز جو آسمان و زمین میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، یعنی مطیع ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس کی اطاعت سے باہر نہیں ہے، یعنی اطاعت کونی مراد ہے یہاں، شرعی نہیں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں اور وہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور اطاعت گزار اور اس کے آگے مجبور اور بے بس ہے، اس اعتبار سے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ سب اس کے محتاج ہیں اور انہیں اس کی ضرورت ہے، یعنی انسان اور دیگر مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے. وہ اطاعت گزار اور مجبور ہیں اس لیے کہ اس کی قضاء و قدر اور مشیت ان پہ جاری و ساری ہے. مجبوری، اضطرار اور مصیبت کے وقت وہ سب اسی کو پکارتے ہیں. تو مومن اور غیر مومن کے معاملات میں یہی سے فرق واضح ہو جاتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ جب یہ جان لیتا ہے کہ میں اللہ ہی کی ملکیت میں ہوں، تو پھر وہ خوشی سے اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے. اور اسی طرح جو مصیبتیں بھی اس پر تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور آتی ہیں، ان پر وہ صبر بھی کر لیتا ہے اور وہ اپنے رب سے راضی بھی رہتا ہے. اور جب کوئی تکلیف اور حادثہ پیش آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ. یہ بھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی نے زندگی دی ہے تو یہاں ہے، وہ جب چاہے یہاں سے لے جائے. انا الیہ راجعون، ایک وقت آئے گا ہم اس کی طرف چلے جائیں گے واپس، جہاں سے آئے وہیں واپس چلے جائیں گے. حقیقی بادشاہ تو وہی ہے. دنیا میں اگر کسی کو کوئی بادشاہت ملتی ہے یا انسان کو وقتی طور پر کچھ مال و دولت، ملکیت اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کو ملتا ہے، جیسے ہماری بلانگنگز ہوتی ہیں، ہماری پوزیشن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سب عارضی اور امانت ہیں، تھوڑے وقت کے لیے ہیں اور ایک امانت ہے ہمارے پاس. اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں، اس کی رضا میں استعمال کرتے ہیں، اس کی خوشی میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں. اور جب انسان یہ کہتا ہے نا سب اسی کا ہے، تو تکبر اس سے نکل جاتا ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. یعنی انسان کسی سے لی ہوئی چیز پر کیسے فخر کر سکتا ہے جو چیز حقیقت میں اس کی نہیں. مثلا آپ کسی پارٹی پر کسی کا کوئی بہت قیمتی جوڑا لے کر پہن لیں اور شو آف کریں، اور تو حق تو نہیں نا، یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کیا دکھا رہے ہیں، لوگوں پہ کیا ثابت کر رہے ہیں، اور اندر سے تو آپ کو پتا نا تھا آپ کا نہیں ہے. تو کوئی تعریف بھی کرے، کوئی کچھ بھی سمجھے آپ کو، لیکن آپ کو پتا نا تھا آپ کا نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ ہم اور جو ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. اور جو کچھ ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم کرتے کیا ہو. ایوکم احسن عملا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل کیا ہیں؟ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، فتنہ ہے. اور پھر یہ کہ جیسے ہم دیکھتے نا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں اور دولتیں دے رکھی تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ کیا میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو ہمارا امتحان کس چیز کا ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، نمبر ایک ہم اسے استعمال کیسے کرتے ہیں، نمبر دو ہم شکر گزار ہوتے ہیں یا ناشکرے بنتے ہیں. اور جب انسان یہ کہتا نا کہ اصل مالک وہ ہے اور اس نے یہ مجھے دیا ہے، تو پھر انسان کے اندر شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور یہ شکر گزاری جو ہے یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اخلاقی اور نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا، جیسے حسد، حرص. کیونکہ انسان زیادہ تر ذہنی تناؤ اور ڈپریشن وغیرہ کا شکار کب ہوتا ہے؟ جب وہ دوسروں کے پاس کچھ دیکھتا ہے اور اپنے پاس وہ چیز نہیں پاتا، تو پھر وہ اپنی نعمتوں کو بھول کر دوسرے کی نعمتوں پہ جلنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کو بھی اللہ نے دیا اور جو میرے پاس ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، تو مجھے شکر گزار ہی رہنا چاہیے. اسی طرح انسان کو نقصان کے صدمے سے نجات مل جاتی ہے جب کوئی چیز اس کے پاس ہوتی ہے اور پھر وہ لے لی جاتی ہے، کوئی بھی چیز. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جب کوئی چیز چلی جاتی ہے ہمارے ہاتھ سے، تو ہمیں انسان ہونے کے ناطے اس کی جدائی پہ دکھ ہوتا ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی وفات پر روئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے، تو انہوں نے کہا اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں. دس از ویری ہیومن اینڈ دس از ویری نیچرل، ہم غمگین ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں، جدائی ہمیں غمگین کرتی ہے. لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. جو ایسا کرے وہ امتحان میں کامیاب ہے، اور پھر وہ اس جدائی کے صدمے پر قابو پا لیتا ہے اور اپنے اس غم یا دکھ یا تکلیف کو چینلائز کر لیتا ہے. کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی انرجی ہوتی ہے. دیکھیں نا، انرجی ہوتی ہے تو تبھی وہ چیز ہم پہ غالب آئی بھی ہوتی ہے. یعنی اس کے مقابلے میں ہم کمزور ہوتے ہیں اور وہ چیز پاورفل ہوتی ہے. اب ایک طرح سے آپ کو پاور مل گئی ہے. جو آزمائشیں آتی ہیں نا، اب دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے جن پہ بڑی بڑی آزمائشیں رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کون سا غم، کون سا نقصان، کون سا دکھ ہے جو آپ کی زندگی میں نہیں آئے؟ یو نیم اٹ، پیدا ہونے سے لے کے دنیا سے جانے تک. لیکن وہ ساری چیزیں کس میں کنورٹ ہو گئی؟ ایسی پازیٹیوٹی میں کہ دنیا کو بدل کے رکھ دیا ایمان کی طاقت سے. تو غصہ بھی ایک بڑی پاور ہے. آپ نے دیکھو جن لوگوں میں زیادہ غصہ تو زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے؟ مسکین جیسا، ان کو غصہ نہیں کرنا آتا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک لحاظ سے یہ نیگیٹو چیز بھی ہے غصے کا زیادہ آنا، لیکن دوسرے لحاظ سے یہ بڑی فائدہ مند بھی ہے کہ جو عقل مند اس غصے کو کنورٹ کر لیتے ہیں کسی ایکشن میں. اور یہ تو آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں. دیکھیں ایک تلوار یا چوری یا پسٹل آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ اس کو ایک مثبت کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، منفی کام کے لیے. آپ اس سے پرندے کا شکار بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے کسی انسان کو بھی مار سکتے ہیں. ایک چھری سے آپ اپنی کاٹنے والی چیزیں کاٹ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کاٹے بغیر آپ کھا نہیں سکتے، اور اسی چھری سے کسی انسان کو زخمی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو پھر آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا نا، بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ غصہ نہ ہی رکھتا، پھر یہ فلاں چیز نہ رکھتا. نہیں نہیں، یہ لیم ایکسکیوزز ہیں، پھر آپ کا کس چیز میں امتحان ہوتا. تو یہ ساری ایک طرح سے پاورز ہیں، کوئی نیگیٹو پاور ہے یا انرجی ہے اور کوئی پازیٹو ہے. تو پازیٹو تو پازیٹو ہے، لیکن نیگیٹو کو پازیٹو کرنا جو ہے وہ اصل امتحان یہ ہے، اور اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. کسی کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، مثلا کوئی صحت مند اور آپ بیمار، تو آپ سوچتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہے، میرے لیے اتنی سہولتیں بھی ہیں، مجھے آرام کا موقع مل گیا، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی اجر میرا بڑھ رہا ہے. یعنی کچھ لوگ اپنی تکلیف پہ بڑے ہی دکھی رہتے ہیں کہ مجھے کیوں یہ بیماری لگ گئی. آپ دکھی ہونے کے بجائے سوچیں کہ آپ کے درجے بڑھنا شروع ہو گئے. ادھر سے اگر آپ کو دنیا میں کمی ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں آخرت کے اعتبار سے آپ اوپر جا رہے ہیں. اگر آپ کے مال میں کمی ہوگی تو یہاں کمی ہوگی، اور ادھر سے اوپر جا رہے ہیں آپ. وہ اوپر جانا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یہ نیچے آنا ہمیں بہت دکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر ہم اس نقصان کے غم میں مبتلا رہتے ہیں. تو جب انسان کہتا ہے نا لہو ما فی السماوات وما، سب کچھ ہے تو اسی کا، اگر یہ چلا گیا یہ لے لیا گیا مجھ سے تو تھا تو اسی کا نا. جیسے کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، اس کے بدلے میں کیا لکھا گیا، اس کے لیے جنت لکھی گئی ہے. لیکن دا فرسٹ پلیس تو اس کو دی کس نے تھی، یہ اللہ نے دی. تو جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، کوئی بھی چیز وہ لے لے. جب تک وہ ہمارے پاس ہی، ہم نے کیا کیا اس سے، ہم نے اسے کیسے استعمال کیا. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ سب کچھ اسی کا ہے، بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہمارا ہے ہی نہیں. اچھا آپ دیکھیں، اگر کوئی چیز کسی کی ہو اب وہ کھو جائے یا ٹوٹ جائے یا کچھ، تو آپ کہتے ہیں او ہو بےچارا، اور بس پھر آپ اپنا کام کرتے ہیں تھوڑا سا کر کے دلا، ہاں چلے اللہ اس کو اچھا بدلہ دے. اس کے بدلے گاڑی خراب، ایکسیڈنٹ ہوا، او ہو بےچارے ہائے کس مشکل میں پڑے، اور اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں دو منٹ میں بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا دیکھ کر آئے ہیں نا ایسا. ٹھیک ہے نا، تو اس کے نقصان سے آپ کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، اور آپ ڈیٹیچ ہیں اس کی جو چیز کھوئی. لیکن وہی چیز جب آپ کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر تو بھولتے ہی نہیں آپ اس کو، ہے نا. اچھا اب جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، وہ تھوڑے دن کے لیے مجھے ملی تھی، میں نے استعمال کر لیا، اور اب اللہ نے واپس لے لیا، تو چلو کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر جتنا عرصہ اس نے مجھے دیا اس کو. تو وہ نقصان کا جو صدمہ ہے نا، صدمہ یا غم، وہ ہلکا ہو جائے گا. اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا. پہلے ہمارے بزرگ ہر وقت یہی لفظ منہ سے نکالتے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا بچوں کو، اللہ کا مال ہے، یعنی مالک وہ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ہر وقت اللہ کی ملکیت کو یاد رکھتے تھے کہ ہم مالک نہیں ہیں. اچھا جتنا زیادہ جس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ میں مالک ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا، اتنا ہی اس کو دنیا میں دکھ اور غم اور تکلیف پہنچے گی. ان چیزوں کی قدر کریں، ان پہ شکر ادا کریں، لیکن ان سے اتنے اٹیچ نہ ہو کہ وہ جائیں تو پھر ہم بھی چلے جائیں ساتھ. ایک نفسیاتی طور پر انسان کے اوپر اثر یہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز گئی وہ دراصل میری تھی نہیں، وہ مالک کی تھی، اس نے اپنی امانت واپس لے لی، اور یہ بہترین علاج ہے صدمے کا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان یہ جان لیتا ہے نا کہ کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں، پہلے درجے میں تو میں نہیں کسی چیز، ابھی کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، ہاں اللہ کا اذن ہوگا تو دے گا، تو پھر آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ رجوع اوپر رہے گا، اللہ کی طرف رہے گا رجوع، اصل مالک تو وہ دلوا دے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی سے کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی آپ کی ضرورت کی چیز کسی اور کے پاس ہوتی ہے اور آپ کو وہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن آپ اس سے کہتے ہیں دے دو مجھے، وہ نہیں دیتا، تو آپ پھر صدمے کا شکار ہو جاتے. نہیں آپ کیا سوچتے ہیں، اس کا مالک بھی اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو مجھے دلوا دے گا، یہاں سے دلوا دے گا یا کہیں اور سے دلوا دے گا. میری زندگی میں جب کسی نے کسی چیز کی نہ کی نا، تو میں مسکرا دی، میں کہ تم تو خود بھی مالک نہیں اس چیز کے، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے گا، اور اگر میری نیت اور ارادہ سچا ہے کسی کام کے کرنے کا تو وہ ہو کے رہے گا. تو پھر کسی کی نہ سے کوئی دکھ بھی نہیں ہوتا، فرسٹریشن بھی نہیں ہوتی، خیر ہے کوئی بات نہیں، اور کام بھی ہوتا ہے. اور خاص طور پہ دین کے راستے میں، الحمدللہ دین کے راستے میں بعض اوقات اتنی رکاوٹیں آئیں، ایسی رکاوٹیں آئیں، یہ لگتا تھا کہ یہ کام نہیں ہونے کا، وہ کہتے نہیں اللہ ہے نا ہو جائے گا، اور وہ ہوا. کسی حاسد کے حسد سے، کسی بدخواہ کے بدخواہی سے، کچھ بھی نہیں رکا. ہاں کہیں کمزوری تھی تو وہ اپنے اندر تھی، جہاں کوتاہی ہوئی وہ اپنے اندر تھی. تو اس طرح انسان کی سوچ بھی بدلتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے نقصانات یا کمزوریوں کا وبال دوسروں پہ ڈالتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کی وجہ سے نہیں ہوا. اس سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، اور اپنی کمزوری کو جب تک آپ مانتے نہیں تو اس کو دور کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور جب آپ کو اپنی غلطی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ مجھے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے تھا، اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، پھر آپ استغفار بھی کرتے ہیں، پھر آپ آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ اللہ کے حضور جھکتے بھی ہیں، تو پھر مقصد کیا ہے یہ بتانے کا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے دوستی کر لو، جو ہر چیز کا مالک ہے نا اس سے دوستی کرو، دنیا میں لوگوں کے مال سے، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کی ترقی سے انفلوئنس ہو کے، متاثر ہو کے ان کے غلام بن جاتے ہو، اور وہ پھر جیسے چاہتے ہیں تم سے ٹریٹ کرتے ہیں، اس میں انسان کی عظمت ہی نہیں. عبادت جو ہے اللہ کی بندگی، انسان کو ہر غلامی سے نجات دلاتی ہے. جو سر اللہ کے آگے جھکتا ہے نا پھر وہ اوروں کے آگے نہیں جھکتا، اور جو انسان اللہ کے آگے نہیں جھکتا پھر ہر ایک کے آگے جھک رہا ہوتا ہے، اور پتھر اجر کے آگے بھی جھک رہا ہوتا ہے. جو سب طاقتوں کا مالک ہے، جو اصل سپر پاور ہے، اس کو چھوڑ دیا، نماز کی فرصت نہیں، اس سے مانگنے کی توفیق نہیں، تو ٹھیک ہے جاؤ رولو پھر. اچھا پھر اس سے آزادی کا احساس ہوتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ کوئی انسان یہ طاقت کسی چیز کی حقیقی مالک نہیں، تو وہ پھر ذہنی طور پہ آزاد ہو جاتا ہے کہ حقیقی مالک تو اللہ ہے، لہذا مجھے اسی سے مانگنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے یہ بات سائنٹیفکلی بھی پروفڈ ہے کہ اصل مالک اللہ ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی قوتیں کام کر رہی ہیں، جیسے کچھ کیمیاوی عناصر ہیں، یعنی ایلیمنٹس ہیں، جیسے ہائیڈروجن، کاربن، آکسیجن، یہ ساری چیزیں جو مل کے مختلف چیزیں بناتی ہیں اور کام کرتی ہیں، اگر ایک چیز کا مالک کوئی ہوتا اور دوسرے کو کوئی ہوتا تیسرے کا، اور وہ کہتا ہے میں آپ کی گیس روک رہا ہوں، پیٹرول روک رہا ہوں، اور میں فلاں جگہ پہ قبضہ کر لوں گا اور تم وہاں سے گزر نہیں سکو گے، تو پھر آپ دیکھیں کیسا کیاس ہوتا ہے. تو جب ان ساری قوتوں کا جو کائنات میں کام کر رہی، ہوا کا مالک بھی وہی، بادلوں کا بھی وہی، سورج کا بھی وہی، تو یہ ساری چیزیں اس کے حکم سے جیسے وہ چاہتا ہے عمل کرتی ہیں اور انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ایک چھوٹی سی زمین کے چھوٹے سے حصے کا انتظام لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور وہ لڑ لڑ مرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے پہ چڑھائی کرے رکھتے ہیں. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سارے ستارے، ساری کہکشائیں، گریویٹیشنل پل، روشنی، اس کی رفتار، ان سب کو کنٹرول ایک ہی ہاتھ میں ہے. یہ نہیں کہ زمین پہ کوئی اور حکمران ہے اور آسمان پہ کوئی اور ہے، سب پہ وہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ایک پودے کو اگنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی کوئی کنٹرول کر لے کہ یہ نہیں رو، آج کے بعد سورج نہیں نکلے گا، زندگی ختم ہو جائے، انسان ہی ختم ہو جائے. اگر ہم اس کے معنی کو سمجھ لینا تو ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑا مائنڈ شفٹ جسے کہتے ہیں نا، دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جائے، غم اور خوشی کے پیمانے اور معیار ہی بدل جائے، کسی چیز کو پا کے کوئی اکڑ نہ ہو، غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، اور کسی چیز کے جانے پہ ختم نہ ہو. ہم اس کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، اور اگر اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بس ہر خیر ہی خیر ہے، پھر کوئی غم اور دکھ نہیں.
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. سر جی بڑا واضح ہے کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت جو ہے بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہم سب نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بہت زیادہ اقرار تو ہے، اس کی کامل قدرت کا بڑا واضح اظہار ہے. انسان اتنا کمزور ہے کہ اسے جب تھک جاتا ہے تمام کاموں سے اسے نیند آ جاتی ہے، اور اسے آرام لازمی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا جسم تھک جاتا ہے، تاکہ دوبارہ توانائی وہ لے اور وہ کام کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ اس ایپ سے بھی پاک ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور دوسرا یہ کہ جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں نا اس بات پر کہ وہ ہمارا نگران ہے، اور اس کا علم جو ہے مطلق ہے، مکمل ہے، کامل ہے، اور ہمارا علم جو ہے ناقص ہے، محدود ہے، ہماری وہ پوشیدہ چیزیں بھی جانتا ہے، دلوں کے راز بھی وہی جانتا ہے، ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہے، تو پھر ہمارے اندر یہ احساس جرم لے لیتا ہے کہ اب مخلوق ہیں اور ہم نے اپنے خالق کی، اپنے معبود کی، اپنے الہ کی ہی عبادت کرنی ہے، ہر معاملے میں اسی کو ہی مالک جاننا ہے، اور اسی کے سامنے ہی اپنا سر جھکانا ہے، عملی معاملات میں بھی اسی کو خالق و مالک سمجھنا ہے، اور اپنے عبادات کا محور بھی جو ہے وہ اسی کو جاننا ہے. تو انسان کے اندر نا اس سے بڑی عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، اور تکبر جو ہے اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اور یہ بس اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں.
اللہ تعالیٰ کو پہچانے بغیر عبادت کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی، کہ میں کس کے آگے کھڑی ہوں، کون ہے وہ. تو پھر آپ نماز میں بار بار یون نہیں کریں گے، آپ ڈھیلے بھیلے نہیں نماز پڑھیں گے، آپ کا احساس ہی بدل جائے گا. نمازوں میں خشوع آتا ہی اس وقت ہے، سجدے میں لطف آتا ہی اس وقت ہے جب آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ میں اس کے آگے جھک رہی ہوں جو پوری کائنات کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، سب سے بڑا ہے، تو پھر آپ کو جھکنے میں جو مزہ آتا ہے نا وہ اس سوچے بغیر نہیں آتا.
میں مستقل یہی سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلے جب الہ ہوتا ہے یا اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام یاد آتے ہیں. میں نے کبھی ایسے نہیں سوچا تھا آیت الکرسی کا. پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، پھر اس کے بعد المالک الملک، جو ابھی مجھے خیال آیا کہ جب آپ ملک اور بادشاہت اور جب یونیورس اور وہ سب آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اس سب بادشاہت کا مالک اور ہم کتنے ذرہ ہیں اس کے مطابق.
جی
اس کے
مقابلے لیکن انسان کتنا عجیب ہے، کسی کا ایک بڑا سا محل مینشن دیکھتا ہے تو کتنا او میں آ جاتا ہے، روب میں آ جاتا ہے، امپریس ہوتا ہے. ساری کائنات جس کی ہے اس کے بارے میں عظمت کا احساس ہی نہیں آتا دل میں، تو ہم کس طرح مانتے ہیں کہ پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہے. آگے چلتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے سوائے اس کے جس کے بارے میں وہ اذن دے، یعنی اس کے اذن کے بغیر کون ہے جو شفاعت کر سکے. یہ آیت الکرسی کا چوتھا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال اور عدل کا اظہار ہے. پچھلے حصے میں ملکیت کا ذکر تھا اور اس جملے میں واضح کر دیا کہ ملکیت اور بادشاہت میں کوئی دوسرا شراکت دار نہیں، کوئی اور صاحب الجد نہیں جو اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو، کوئی صاحب حیثیت ایسا نہیں کہ جو اللہ کے فیصلوں کو بدل سکے، انٹرفیئر کر کے، انٹروین کر کے، انٹرسپٹ کر کے. شفاعت کا لفظ ہے نا، یہ ملنے ملانے کے لیے بھی آتا ہے اور اسی سے لفظ شفا بھی ہے، جوڑے کے معنی میں بھی آتا ہے. والشفع والوتر، تو کسی فائدے یا نقصان سے بچاؤ کے لیے، یعنی کسی فائدے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے درمیان میں ثالثی کا کردار ادا کرنا شفاعت کہلاتا ہے. شفاعت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک شفاعت جو قیامت کے دن آخرت میں ہوگی اور ایک شفاعت سے سفارش جو دنیا میں کی جاتی ہے. آخرت میں جو شفاعت ہے وہ خصوصی شفاعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی اور اس میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں، اور اس کی پھر مزید اقسام ہے. یعنی قیامت کے دن جو شفاعت ہے دو طرح کی، ایک خصوصی ہے کہ عمومی، جو خصوصی ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر اس میں شفاعت عظمیٰ ہے اور اس سے مراد مقام محمود ہے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، اور اس کی تفصیلات آپ عقیدے میں پڑھ چکے ہوں گے شفاعت عظمیٰ کے بارے میں، کہ جب حساب کتاب شروع نہیں ہوگا تو لوگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے اور پھر وہ الٹیمیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ شفاعت کریں گے تو حساب قائم ہوگا. اور دوسری قسم کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ہے؟ جو جنت میں داخلے کی شفاعت ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے. یعنی کچھ لوگ بلا عذاب داخل ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو تھوڑا سا عذاب ہوگا، کچھ کو زیادہ، تو بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہاں سے نکالے جائیں گے اور قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آپ آئیں گے اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے تو جنت کا چوکیدار کہے گا آپ کون ہیں، تو آپ کہیں گے کہ میں محمد ہوں، تو وہ کہے گا آپ ہی کے لیے دروازہ کھولنے کا مجھے کہا گیا، اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولوں گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں یعنی جنت میں لوگ تب داخل ہوں گے جب آپ ایک طرح سے شفاعت ہوگی اور جہنم سے نکال کے بھی. پھر یہ تیسری قسم کی شفاعت ہوا جو آپ نے اپنے چچا کے لیے کرنے کا کہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے انہیں جہنم کی اتنی آگ میں رکھا جائے گا جو ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی، بس اللہ، اور اس سے ان کا دماغ کھولے گا. اور چوتھی قسم کی جس میں آپ اپنی امت کے کچھ لوگوں کے لیے بغیر حساب جنت میں داخل ہونے کی شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے. اب ایک ہے عمومی شفاعت. یہ شفاعت جو ہے نا، اس میں فرشتوں، نبیوں اور نیک لوگوں کی شفاعت ہوگی اور اس کی بھی کئی اقسام ہیں. ان میں سے ایک جہنم میں جانے والے لوگوں کے لیے جنت میں داخلے کی شفاعت، اور یہ قیامت کے دن مومن اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں جا چکے ہوں گے. وہ کہیں گے ہمارے رب، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، تو ان سے کہا جائے گا تم جن کو پہچانتے انہیں نکال لو، اور ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی گئی ہوں گی، تو وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے، یعنی ان کی شکلوں سے پہچانے جائیں گے، ورنہ تو آگ شکل کو مسخ کر دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں نے سفارش کی، انبیاء کرام نے کی، اہل ایمان نے بھی کر دی، اب ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا. تو وہ آگ سے ایک مٹھی بھرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ، اور ایسے لوگوں کو اس میں سے نکال لے گا جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ سزا بھگت کے وہاں سے نکال لیے جائیں گے. ان کو اتقا اور رحمان کہا جاتا. جی ہاں، کلمہ تو ضروری ہے. جس نے اللہ کو ہی نہیں مانا وہ جنت میں جانے کا حقدار ہی نہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عام مسلمانوں کی شفاعت کیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 لوگ ایسے ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی اس میت کے حق میں شفاعت قبول فرمائے گا، یعنی وہ بخشش کی دعا کریں گے تو اس کی بخشش ہو جائے گی. لیکن یہ کہ شرط ہے ایسے لوگ جو شرک نہ کریں. بعض وقت ہم کہتے اتنا بڑا جنازہ تھا فلاں کا، یہ نہیں پتا اس میں کون سی مخلوق شامل ہوئی ہوئی. تو انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بڑے جنازوں اور بڑے کراؤڈ سے، اصل چیز اللہ کے ہاں وہی اخلاص اور توحید ہے. پھر اسی طرح جنت میں جانے والے اہل ایمان کی جنت میں بلندی کے درجات کی شفاعت بھی ہوگی، یعنی جنت میں جا چکے ہیں لیکن درجے بلند ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے بارے میں، جو ام سلمہ کے ہسبینڈ تھے ایکس، دعا کی، یا اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، اس کے درجات ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما، اس کے پسماندگان کی کفالت فرما، یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے اور اسے بھی بخش دے، اس کی قبر وسیع فرما دے اور اس کی قبر کو منور کر دے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دعا کرنا، میرے لیے دعا کریں، میں دعا کریں کہتے ہیں نا. اس دفعہ جب میں حج پہ جا رہی تھی تو کسی نے مجھے میسج کیا، اور اتنا پیارا میسج تھا کہ آپ عرفات کے میدان میں اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلائے، کیونکہ اس دن سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے نجات تھی. تو جن کا یہ میسج، تو بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، دین کو خوب جانتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یعنی انداز کے فرق سے وہ بات دوسرے کی کیسے دل میں رہ جاتی ہے کہ پھر وہ انسان بھولتا نہیں. اگر کوئی بس یہ کہنا ہمارے لیے دعا کیجیے، یہ بھی ایک کہنے کا انداز ہے، وہ کوئی یاد رہتا کوئی نہیں رہتا. لیکن آپ کو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کیجئے، کوئی بھی مومن، یہ نہیں کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں میں سفارش کروں گی، آپ بھی ایک دوسرے کی سفارش کر سکتے. تو یہ جو کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، کیا اس کے لیے سفارش کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ اس کو بخش دینا، آپ اس کو جنت میں داخل کریں. تو آخرت میں شفاعت کی شرائط جو ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اجازت سے ہی ہو سکے گی. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، جن کے لیے اللہ راضی ہوگا، کیونکہ کسی مشرک کے لیے شفاعت نہیں کی جا سکتی اور وہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوگی، اجازت بھی نہیں ملے گی. بخاری میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت پانے والا سعادت مند ترین شخص کون ہوگا؟ آپ سے سوال کیا گیا کس کو آپ کی شفاعت ملے گی کیونکہ قبول ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے اس کے بارے میں مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ ان کا سوال تھا یہ، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی کہ تم علم کے حریص ہو. سنو، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا سب سے سعادت مند شخص وہ ہوگا جس نے سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. اور آپ پتہ کیا کیا کریں، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مجھے جو چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ جب آپ بالکل اکیلے ہوں اور آپ کے دل میں اپنی آخرت کی فکر آ رہی ہو کہ میرا پتنی کیا بنے گا، دین پڑھنے کے بعد اتنا تو آتا ہی ہے نا سب کے دل میں کہ میں کہاں ہوں گی، بخشش کا کیا ہوگا. اب کہا کریں، اللہ آپ گوار ہیں، میں بالکل سچے دل سے کہہ رہی ہوں لا الہ الا اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہاں مجھے بخش دیجیے گا، مجھے آگ سے بچا لیجیے. دیکھیے تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، کہتے فوراً اسی کو دیکھو کیسی کام کر رہا ہے، ایک دم ہم کہتے ہیں بس ٹھنڈک مل جائے ہمیں. آگ کی تو ایک گرم پین بھی چبھ جائے نا، وہ بھی بہت تکلیف دہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں سفارش کر سکے؟ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے بھی کچھ کام نہ آئے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس فرشتے کو اس کا اذن دے دے اور وہ سفارش اسے پسند بھی آئے. یہ بھی ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ کس کے لیے کی جا رہی ہے یہ دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اجازت ملے، اور پھر جس طرح اس نے سفارش کی جس چیز کی وہ اللہ کو پسند بھی ہو. پھر اسی طرح آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو لوگ لعنت وغیرہ کرتے رہتے ہیں نا، ان کو قیامت کے دن سفارش کا موقع نہیں دیا جائے گا، اس لیے کبھی کسی پہ لعنت نہ بھیجا کریں. یہ لفظ بڑا سخت ہے. کچھ لوگ اپنی عام روز مرہ کی روٹین میں کسی کے بارے میں بات کریں، فلاں فلاں پہ لعنت ہو، فلاں ملعون، یہ ہو، اس طرح کی زبان اچھی نہیں لگتی، یہ لفظ منہ پہ آنا ہی نہیں چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ تو شفاعت کرنے والوں میں شامل ہوں گے نہ ہی شہادت دینے والوں میں. اچھا، جہاں تک دنیاوی امور سے تعلق رکھنے والی شفاعت ہے تو اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں. ایک یہ کہ کسی ایسے کام کی شفاعت کی جائے جو انسان کی صلاحیت اور استطاعت میں ہو، جو وہ کر سکتا ہو، تو وہ دو شرائط کے ساتھ ہے کہ وہ کام جائز بھی ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، ناجائز کام نہ ہو، جیسے وہ ایک خاتون نے چوری کی، مخزومی خاتون نے، تو قریش کو فکر ہوئی کہ اس کا تو اب ہاتھ کٹ جائے گا، تو انہوں نے مشورہ کر کے حضرت اسامہ بن زید کو سفارش کے لیے بھیجا، لیکن آپ نے وہ نہیں مانی. جیسے پتہ چلتا ہے کہ جائز کام میں شفاعت ہو. ٹھیک ہے، پھر ایک اور بات یہ کہ اعتماد اللہ پر ہو، سفارش کرنے والے کو بس ذریعہ سمجھا جائے، کرنا اللہ نے ہے، سفارش کرنے والا صرف سفارش کر رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مردوں اور فوت شدگان سے سفارش نہیں طلب کی جائے کہ آپ ہمارے لیے آگے دعا کریں یا آپ ہمارا یہ کام کروا دیں، یہ درست نہیں. یہ ایسے ہی جیسے بتوں کی پوجا کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ، ہمیں پتہ ہے یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں. تو بے جان چیزوں کو وسیلہ نہیں بنائے، مرے ہوئے لوگوں کو وسیلہ نہیں بنائے. سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، اتخذ من دونہ آلہۃ ان یرید الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا. وہ ان کو تو اپنا حال نہیں پتا ان کے ساتھ کیا بیتنے والا ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا، آگے قطن ہونا بھی نہیں چاہیے. ہاں ہم تو ہر وقت غلطیاں کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر بھی رہے ہیں. اچھا، اور کس کے لیے سفارش نہیں ہوگی؟ جو جہنم میں کچھ لوگ جائیں گے نا، تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلکا کم فی سقر، جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ ضرورت مندوں کے کھانے کا بندوبست کیا جائے. اپنے رشتے داروں میں دیکھیں، یتیموں مسکینوں میں، کہیں نہ کہیں، کیونکہ یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. یہ دو غلطیاں، نہ نماز نہ مسکین کو کھانا کھلانا. وکنا نخوض مع الخائضین، اور باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کے، بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے خوب بحثیں کرتے تھے. تو جو لوگ ریلیجن کو بھی بحث بنائے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے اوپر بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو یتیم و مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم یوم الدین کو بھی جھٹلاتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک ہمارے پاس یقینی بات آ گئی. فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ایسے مجرموں کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفارش کی اجازت ملے گی تو آپ سفارش کریں گے. ٹھیک ہے نا، آپ اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں گے، حمد و ثنا کریں گے، اور ایسے الفاظ سے حمد و ثنا کریں گے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ کسی نے کیے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھاؤ، جو مانگو دیے جاؤ گے، تو بھی اجازت سے شفاعت کریں گے. اچھا، یعنی کیوں اس کے بارے میں کہا گیا کہ کون ہے جو سفارش کرے مگر اللہ کے اذن سے؟ گویا کہ اللہ کے اذن کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی. یہ کیوں بات کی گئی؟ تاکہ شرک کی جڑ ہی کٹ جائے. یہ شرک کا آغاز غیر اللہ کی طرف جھکاؤ آتا ہی یہاں سے کہ لوگ اس پہ ریلائے کرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ان کو خوش کر دو. لہٰذا وہ ان کی قبروں پہ جا کے قربانیاں کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے طواف کر رہے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر آپ نے غریب کو کھانا کھلانا تو آپ کہیں بھی کھلا سکتے ہیں، آپ کسی کی قبر پہ کیوں جا کے بکرا ذبح کر رہے ہیں؟ کیا ہے تمہاری نیت میں کہ قبر والا خوش ہو اور پھر وہ ان کی سفارش کرے؟ تو جب تک شفاعت کے بارے میں نظریہ درست نہ ہو، اس وقت تک کیا نہیں ہوتا؟ توحید خالص نہیں ہوتی. تو نہیں، شفاعت ہے لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ قسمیں ہیں، کچھ دنیا میں ہے، کچھ آخرت میں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کو یہ پتہ چلتا نا کہ اللہ کا اذن ہوگا تو سفارش ہوگی، کیونکہ کچھ لوگ نا کرتے کراتے کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، ہم آپ کی امت ہیں، امتی ہیں بس. یہ سنا ہوگا آپ نے بھی، امتی ہے لہٰذا ہماری تو سفارش ہو جانی ہے، ہمارے پاس تو نیک اعمال کوئی نہیں ہے، نہ کر سکتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ ہر ایک اللہ کے اذن سے سفارش کرے گا. تو پھر اصل پاور کس کے پاس ہے؟ سفارشی کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے. تو خوش فہمیوں کا علاج ہو جاتا ہے اور غفلت کا بھی علاج ہے. یہ جملہ کب بولنا چاہیے کہ ہم امتی ہیں یا ہمیں اللہ بخش دے گا؟ جب ہم اپنی طرف سے سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر بھی ہم سیٹسفائیڈ نہیں کہ پورا نہیں ہو رہا. یہ تھوڑی کہ ہم سب کچھ ایک طرف رکھ کے اور پھر اپنی منمانیاں کریں. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی جو آئیڈیل گورننس ہوتی ہے اس میں کام کس طرح ہوتے ہیں؟ ہر وقت سفارشیں چل رہی ہوتی ہیں اور نہ اہل لوگوں کو لایا جا رہا میرٹ. اور اگر کسی کے اندر کوئی ایکسٹرا صلاحیت ہے اور کچھ کہیں کمی بیشی ہے، ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی کسی چیز کی، تو اس کو پھر اگنور بھی کر دیا جاتا ہے. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد.